ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر وضو کے کا طریقہ کار, وضو کیسے کرنا ہے, پوری تفصیل سے نظر آتا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ قرآن مجید وضو کا طریقہ بیان کر رہا ہے, لیکن آپ نے اس کا شمار سنت میں کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ متکلم بات کس پس منظر میں کر رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دوں گا آپ کو. یہ آپ جانتے ہیں کہ رشتوں کی حرمت قدیم انبیاء سے اسی طرح چلی آ رہی ہے, یعنی جن رشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے ان کی پوری فہرست آپ کو قرآن مجید میں ملے گی.
ٹھیک,
یہ فہرست کیوں دہرا دی گئی جبکہ یہ پہلے سے موجود تھی, سب لوگ اس سے واقف تھے, عربوں کے ہاں بھی کوئی بہام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کی وضاحت کی اور وہ حکم یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی خاتون سے شادی کی ہے, اگرچہ وہ تمہاری ماں اس طرح نہیں ہے کہ تم اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو, لیکن اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے.
ٹھیک,
اس بات کو جب بیان کیا تو اپنے اسلوب کے مطابق پورے کے پورے رشتوں کی فہرست دوبارہ بیان کر دی.
اچھا,
یہی صورتحال وضو میں بھی ہے. اصل میں مسئلہ یہ زیر بحث تھا کہ وضو میں کیا اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے, پانی میسر نہیں ہے, بیماری ہے, تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے طہارت کے لیے؟ یعنی اس میں کیا کوئی رعایت ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں. اس کو بیان کرنے سے پہلے جس طرح وہاں اصل حکم کے ساتھ پوری فہرست بیان ہو گئی ہے, اسی طرح یہاں تمہید میں وضو کو دہرا دیا ہے.
اچھا,
ورنہ آپ خود سوچیں کہ یہ حکم سورہ مائدہ میں بیان ہوا ہے تو کیا اس سے پہلے مسلمان بے وضو نماز پڑھتے تھے؟ وضو ایک سنت کے طور پر جاری تھا. خود وضو کا لفظ بتا رہا ہے عربی زبان میں کہ لوگ اس سے پوری طرح آشنا ہیں, واقف ہیں, پہلے دن سے وضو کے ساتھ طہارت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ اس کے لازمی آداب میں شامل ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں یہ شرائط میں شامل ہوا. تو جس وقت تیمم کا حکم بیان کرنے کا موقع ہوا تو اس کو دہرا دیا ہے, اور اس کو بھی اس تفصیل کے ساتھ نہیں دہرایا بلکہ صرف یہ بتایا ہے کہ یہ اعضاء ہیں اور ان کی ترتیب یہ رہنی چاہیے. تو قرآن مجید میں اگر کوئی حکم آپ کو ملتا ہے تو آپ بہت تدبر کے ساتھ دیکھیں اس کو کہ وہ پہلی مرتبہ وہاں بیان ہو رہا ہے یا پہلے سے موجود کسی چیز کی وضاحت کی جا رہی ہے اور اس کے ذیل میں اسے دہرایا جا رہا ہے. قرآن مجید میں 15 مقامات پر آپ کو یہ ملے گا کہ نماز کا اہتمام کرو. یہ حکم پہلی بار دیا جا رہا ہے ہر جگہ. ظاہر ہے کہ ایک چیز جس سے لوگ واقف ہیں, اس کو جانتے ہیں, وہ پہلے سے ان کے ہاں ایک دینی چیز کی حیثیت سے رائج ہے, اللہ کی قدیم ترین عبادت ہے, قرآن اس کی پوری تاریخ بیان کرتا ہے کہ ہم نے ہر پیغمبر کو اس کا حکم دیا, لیکن جس وقت قرآن مجید اس کی تاکید کرے گا تو دہرائے گا, کوئی اس کے بارے میں اہم بات کرنی ہوگی تو دہرائے گا. تو یہاں وضو اس لیے دہرایا گیا ہے, یعنی وضو کی ترتیب بھی واضح ہو جائے اور اس سے متعلق جو رخصت دی جا رہی ہے تیمم کی رخصت, وہ بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے. تو آپ اگر تدبر سے پڑھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی. اس سے پھر یہ معلوم ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی طرف سے سنت جاری کر دی گئی ہے, لوگ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن اس سے متعلق کسی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس حکم کو دوبارہ بیان کر کے یا دہرا کر یا اس کا اجمالی ذکر کر کے اصل بات بیان کر دے گا. تو اصل بات وہاں کیا ہے؟ تیمم اور رخصت کے احکام.
ٹھیک ہے, ہم سب وضو کے بارے میں تو آپ نے جو وضاحت کی سمجھ میں آتی ہے کہ وضو کو قرآن مجید انیشیٹ نہیں کر رہا بلکہ ایک موقع کلام پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں پر اب آپ نے بات اٹھانی ہے تو وہ جو وضو کی روایت موجود ہے اس کی ترتیب یا اس کی تاکید کے ضمن میں یہ بات زیر بحث ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وضو کا معاملہ تو یہاں تک ہے, جہاں تک طلاق کا معاملہ ہے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں بلکہ ایک سورہ ہے پھر سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے پورا پروسیجر طلاق کا بیان کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو کچھ ایکسیپشنل صورتحال ہوتی ہے اس کا جواب دیا گیا ہے, کچھ جو سوالات ذہنوں میں پیدا ہو سکتے ہیں ان کو موضوع بحث بنایا گیا ہے. لیکن طلاق اور نکاح کے جو احکام ہیں ان کو بھی آپ نے سنت کی فہرست میں شمار کیا ہے, اگرچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید تو اس کو تفصیل سے خود بیان کر رہا ہے.
ایسا نہیں ہے, جب آپ اس پر بھی تدبر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے قرآن مجید میں ہمیں یہ احکام جب ترتیب سے قرآن آپ پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں نظر آتے ہیں.
ٹھیک,
لیکن ادنا تدبر سے واضح ہو جاتا ہے کہ سورہ بقرہ میں یہ احکام بعض فقہی مسائل کی توضیح کے لیے.
اچھا,
اصل حکم پھر سورہ طلاق میں چلا جاتا ہے.
ٹھیک.
اب جب آپ سورہ طلاق کو پڑھتے ہیں تو اس کا لفظ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ لوگ طلاق سے واقف ہیں, انہیں معلوم ہے کہ طلاق دی جاتی ہے. خود طلاق کا لفظ خود اس کا فعل بتا رہا ہے, کیونکہ زبان میں الفاظ ایسے تو نہیں آ جاتے. اچھا پھر دیکھیے کہ اس میں جب حکم دیا گیا ہے تو اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, تو اب یہ دیکھیے کہ وہاں عدت بطور ایک اصطلاح کے بیان ہو رہا ہے.
ٹھیک.
تو لوگ عدت سے واقف ہیں, طلاق سے واقف ہیں. قرآن مجید نے اس کی پوری توضیح کر دی ہے تاکہ ایک ایسی چیز جو لوگوں میں اگرچہ رائج ہے وہ اس سے واقف ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بعثت سے پہلے ہوا ہے, صحابہ کرام کے نکاح اس سے پہلے ہوئے ہیں. تو نہ نکاح کوئی ایسی اجنبی چیز تھی کہ قرآن نے اس کی ابتدا کی, نہ طلاق کوئی ایسی اجنبی چیز تھی. تو جس وقت آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ عربوں کے ہاں نکاح طلاق کے یہی ضابطے تھے.
ٹھیک.
ان کی چونکہ زیادہ تفصیلی اصلاح مقصود تھی اور ان کے ایک ایک پہلو کو واضح کرنا پیش نظر تھا, تو کافی تفصیل سے قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا. نکاح کے بارے میں تو دیکھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید میں مجھ کو ایک آیت نہیں مل سکی کہ میں اپنی کتاب میزان میں اسے اصل حکم کے طور پر سر عنوان بنا سکوں.
اچھا.
پہلے سے موجود ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے, اس کی تاکید کی جا رہی ہے, اس پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. کسی جگہ پر بھی ابتدائی حکم نہیں ہے. اگر آپ غور کریں طلاق کا بھی ابتدائی حکم کہیں نہیں ہے, بلکہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ جب تم طلاق دیتے ہو ان چیزوں کا لحاظ رکھو.
ٹھیک.
ان آداب کا لحاظ رکھو, اس کے لیے گواہ بناؤ, عدت کا لحاظ کرو, گھروں سے عورتوں کو نہ نکال دیا کرو. تو جو یا طلاق کا جو قانون موجود ہے جس پر لوگ عمل پیرا ہیں, اس کی غلطیوں کی, اس کے اندر جو بدعتیں داخل ہو گئی ہیں, اس میں جو چیزیں ملحوظ نہیں رکھی جاتی, اس کی اصلاح ہو رہی ہے. اس کی میں آپ کو عملی مثال دوں گا. مجھے اس وقت کم و بیش 15-20 سال ہو گئے ہیں پبلک میڈیا پر لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ طلاق ایسے دینی ہے.
ٹھیک.
یہ میں پہلی بار بیان کر رہا ہوں. یہ قرآن میں ہے, یہ حدیث میں آ گیا, یہ ہماری فقہ میں موجود ہے. لوگ غلطیاں کرتے ہیں, یعنی وہ ایک حکم پر عمل کرنے کے معاملے میں غلطیاں کرتے ہیں. تو قرآن مجید جس طرح اس کو بیان کر رہا ہے وہ یہ محل ہے اس کا, غلطیوں کی اصلاح. پہلی بار وہ حکم نہیں دیا جا رہا, اس لیے یہ احکام بھی اصلاً سنت ہی سے جاری ہوئے ہیں. سنت ہی سے جاری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ حجت اس وقت بنے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سینکشن سے جاری کیا ہے. اس سے پہلے جو دین ابراہیمی کی روایت چلی آ رہی ہے وہ روایت دین نہیں بن سکتی تھی ہمارے لیے جب تک کہ محمد الرسول اللہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اس کی تصویب کر کے اس کو جاری نہ فرماتے. تو اس لیے ہمارے لیے وہ کیا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. آپ کے لیے کیا ہے, دین ابراہیمی کی روایت جس کی اصلاح بھی فرما رہے ہیں, جس کی تجدید بھی فرما رہے ہیں, اور جس میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو وہ بھی فرما رہے ہیں.
ٹھیک. اچھا, ہم سب یہ جو میراث کے احکام ہیں قرآن مجید نے اس کو تفصیل سے بتایا, اور آپ نے میراث کے احکام کو ظاہری بات ہے سنت میں شمار نہیں کیا, وہ قرآن کا حکم ہے, ابتدائی وہاں سے ہو رہی ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دین کی اگر اصولی ہدایت ہمیشہ سے ایک ہی تھی تو میراث کا حکم دین ابراہیمی کی روایت میں پہلے سے پھر موجود کیوں نہیں تھا؟ قرآن مجید کو انیشیٹ کر کے نیا حکم دینے کی کیا ضرورت تھی؟
یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی پیچھے کوئی روایت چلی آ رہی تھی وہ بڑی حد تک ختم ہو چکی تھی.
اچھا.
تو قرآن مجید نے اسی لیے پہلے یہ ہدایت فرمائی کہ جو تمہارا عرف ہے, جو کچھ بھی چلا آ رہا ہے, پہلے تو تم اس کی خلاف ورزی کرتے ہو, اس کی پابندی شروع کرو.
ٹھیک.
اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے احکام دے دیے. دونوں طریقے ہوتے ہیں, یعنی ایک چیز یہ ہے کہ پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے, وہ ایک سنت کے طور پر جاری ہے, انبیاء کا دین ہے یا دین ابراہیمی کی روایت ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زندہ کرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن براہ راست زندہ کرے. تو یہاں قرآن مجید نے جو کچھ بھی وہ پہلے سے کوئی روایت موجود تھی اس کو متعین کر کے, اس میں ظاہر ہے کچھ ترمیم بھی ہو سکتا ہے کی ہو, وہ کر کے اس کو تفصیل کے ساتھ خود بیان کر دیا. تو یہاں قرآن انیشیٹ کر رہا ہے, یعنی حکم پہلے وہاں سے شروع ہو رہا ہے. حضور اس پر عمل بھی کروائیں گے, اس کے بارے میں توضیحات بھی کریں گے. تو یہاں یہ صورتحال ہے کہ قرآن پہلے ایک چیز کی ابتدا کر رہا ہے, حضور اس پر عمل کر رہے ہیں. باقی جو سنن ہیں ان میں کیا ہے, حضور اس کی ابتدا کر رہے ہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے شروع کر رہے ہیں, قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے یا اس میں کوئی مزید تغیر, تبدیلی, کوئی اصلاح کر رہا ہے.
ٹھیک. اگر ہم سب آگے بڑھتے ہیں, اس بحث کو مزید دیکھتے ہیں, آپ نے بیان کیا تھا کہ جو سزائیں ہیں, جو جرم مسلمان کریں گے ان کی کچھ سزائیں ہیں. قرآن مجید میں متعین سزائیں بیان ہوئی ہیں, مثلا چوری کی سزا ہے, زنا کی سزا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم جب قدیم صحائف کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل کے اندر بھی ہمیں سزائیں نظر آتی ہیں، زنا کی سزا بھی ہے، چوری کی سزا بھی ہے، تو یہ سزائیں عملی جو معاشرت تھی، جو مسلمانوں کا عملی تواتر تھا، جس طرح نماز اس میں جاری ہے، روزہ اس میں جاری ہے، زکوٰۃ اس میں جاری ہے، حج اس میں جاری ہے، اس کے اندر ان سزاؤں کو عملی طور پر جاری نہ کرنے کی کیا یہ وجہ تھی کہ یہ کبھی کبھی یہ پیش آتی ہے؟ کیونکہ نماز تو پانچ وقت پڑھنی ہے لیکن سزا تو کبھی جرم ہوا تو دی جائے گی، تو اس کی کیا بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو کتاب کا حکم وہاں بھی بنایا گیا تھا اور یہاں بھی بنایا گیا ہے؟
یہی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قانونی مسئلہ ہے، اس کو ایسے ہی بیان ہونا چاہیے تاکہ یہ کتاب میں ثبت ہو جائے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی روزمرہ کی چیز ہے اس کو جاری کر دیا جائے۔
ٹھیک،
نماز لوگوں نے پانچ وقت پڑھنی ہے، اسے عملی طور پر جاری کیا جائے گا۔ روزے لوگوں نے ہر سال رکھنے ہیں، ان کو عملی طور پر جاری کیا جائے گا۔ یہی حج اور عمرے کا معاملہ ہے یا بعض اور رسوم و آداب کا، لیکن یہ تو کبھی کبھار پیش آنے والا معاملہ ہے۔ نہ روز لوگوں نے چوری کرنی ہے، نہ روز لوگوں نے بدکاری کرنی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ان جرائم پر یہ سزائیں کب دی جاتی ہیں؟ تو اس وجہ سے کبھی کبھار پیش آنے والے معاملات کے لیے موضوع یہی تھا کہ ان کی ابتدا اللہ کی کتاب سے کی جائے، اور عربوں کے ہاں چونکہ کوئی منظم ریاست اس سے پہلے موجود نہیں تھی، اس وجہ سے اس طرح کے احکام بھی ان کو اس سے پہلے نہیں دیے گئے۔
ٹھیک، ایک اور مثال غام سے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ قرآن مجید تسمیہ اور تزکیہ یعنی جانور کی جب آپ جان لیتے ہیں اس موقع پہ ان دو شرائط کو بہت صراحت سے بیان کرتا ہے، تو اس کا کیا محل ہے؟ یعنی وہاں قرآن اگر اس سنت میں ایک عمل جاری ہو رہی عملی چیز ہے، ہر سال ہونی ہے، مسلمان قربانی بھی کر رہے ہیں، تزکیہ اور تسمیہ کی سنت کے خون نکلے اور بسم اللہ پڑھی جائے، تو پھر قرآن مجید نے ان کو موضوع کیوں بنایا؟ کیا وہاں پر ابتدائی ذکر نہیں ہے؟
کسی جگہ بھی قرآن مجید نے اس کو ابتدائی طور پر موضوع نہیں بنایا۔
ٹھیک،
ہر جگہ ایک واقعے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے، جہاں جہاں ہے نکال کے دیکھ لیجئے۔ لوگوں کی غلطی پر تنبیہ، عمل کرنے کے لیے تاکید، اگر اس میں کوئی فقہی پہلو ہے تو اس کی توضیح اور وضاحت، کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے اس سے متعلق کچھ بدعتیں ایجاد کر لی گئی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلانا، یہ پیش نظر رکھ کر قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کسی جگہ بھی آپ کو، آپ دیکھ لیں جہاں جہاں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، کسی جگہ بھی آپ کو اس کا ذکر ابتدائی حکم کے طور پر نہیں ملے گا۔ یہ بڑے تدبر کی چیز ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر اتر کر آپ کو یہ جاننا چاہیے وہ کون سی چیز ہے جو کہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے نماز کو یہ خیال کر کے وہ قرآن سے شروع ہوئی ہے، اس سے برآمد کرنا شروع کر دیا، اور آپ دیکھیں کیسی مزے کا خیز تاویلات پھر ان لوگوں نے کی۔ نماز کی ابتدا پیغمبروں نے کی، آدم علیہ السلام سے شروع ہو گئی، عہد بہد جاری رہی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس روایت کو حرم میں قائم کیا، ان کے بعد ان کی اولاد میں اسی طرح جاری رہی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی صحابہ نماز پڑھتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس نماز کو ایک نئی صورت بھی دی، اس میں ظاہر ہے سورہ فاتحہ آ گئی، اس میں دوسرے اذکار آ گئے، یہ بھی کیا، اور اسی روایت کو گویا ایک مرتبہ پھر آگے دنیا بھر کے لیے جاری کر دیا۔ تو یہ دو بالکل الگ الگ معاملات ہیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو روزمرہ ہماری زندگی سے متعلق ہوتی ہیں وہ اسی طرح جاری کی جاتی ہیں۔